بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 جولائی 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں فہم قرآن بلحاظ تذکر و تدبر کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. آپ کے علم ہے کہ آج کل خطبات جمعہ جو یہاں میرے چل رہے ہیں، اگرچہ کچھ نازے بھی ہوئے، ان خطبات میں قرآن مجید کے ایک حصے کا تسلسل کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ قاف سے آغاز ہوا، سورہ قاف کے بعد سورہ زاریات، سورہ زاریات کے بعد سورہ طور، سورہ طور کے بعد سورہ نجم، اور اب قمر. اس کی کچھ ابتدائی آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے ابھی مطالعہ کرنا تھا، لیکن ایک اہم آیت پر آ کر ہم رک گئے تھے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے بہت آسان بنا دیا، بہت سازگار بنا دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے، جو یاد دہانی حاصل کرے. یہ آیت مبارکہ سورہ قمر میں 4 مرتبہ وارد ہوئی ہے. اس سے اگلی سورت سورہ رحمان ہے، اس میں بار بار ایک آیت اس کا جو ہے وہ ریپیٹ کی گئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ تو آپ سمجھیے کہ وہ اس کثرت کے ساتھ ہے کہ گویا ہر دوسری آیت جو ہے وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن اس سورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی آیت کو 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے بہت آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، فائدہ اٹھائے. اب چونکہ ماہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، کافی توقع ہے کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پہلی تراویح ہوگی. ماہ رمضان اب سایہ فگن ہو چکا ہے، اور وہ مہینہ جو ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن مجید کے ساتھ تجدید تعلق کا مہینہ ہے. دن کا روزہ, رات کا قیام. چنانچہ اس مہینے کی برکات سے اور خاص طور پر قرآن مجید اور اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم پر واضح ہو کہ قرآن مجید کس پہلو سے آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, مفہوم کیا ہے؟ چنانچہ اسلامی صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید ایک سہل اور سپاٹ کتاب نہیں ہے. عام طور پر غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تفکر و تدبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو کوئی الٹی سیدھی عربی سمجھ سکتا ہے وہ بے تکلف قرآن کو بھی سمجھ سکتا ہے. بڑی آسان کتاب ہے. ہر شخص جو ہے اس کے اوپر گویا سخن ترازی بھی کر رہا ہے, تب آزمائی بھی کر رہا ہے, تھوڑا سا پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر بھی کرنے لگ گیا ہے, اس کے مفاہیم بیان کرتا ہے. اس معنی میں آسان کتاب نہیں ہے. اس معنی میں آسان ہے اس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ آج کل کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ معمولی سا عربی پڑھنے کے بعد اور کچھ تھوڑے سے مطالعے کے بعد قرآن مجید کا ایک شخص تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے انداز سے اس کی تشریح کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی وضاحت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کتاب بنا کر بھیجا گیا تھا. آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اس قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. آپ کے فرمودات, آپ کے ارشادات قرآن مجید کی تشریح ہیں, تفسیر ہیں. چنانچہ ان سب پہلوؤں کو نظر انداز کر کے اور کوئی شخص جو ہے وہ تھوڑی سی عربی پڑھ کر اور کچھ لغت اپنے قریب رکھ کر اور وہ کہے کہ قرآن تو بڑا آسان ہے اور میں اب اس کا مفہوم بیان کروں گا اور نئی نئی تعبیرات جو ہیں وہ دین کے اور تصورات لے کر سامنے آ جائے, یہ آج کل کے دور کا ایک فتنہ ہے. چنانچہ اس پہلو سے قرآن آسان کتاب سمجھ کر اس کا طبع آزمائی کرنا یہ بڑا ظلم. پھر کس اعتبار سے آسان ہے؟ یہ ہے جو پہلو سمجھنے کا ہے. کچھ گفتگو میں نے پچھلی مرتبہ بھی کی تھی. دیکھیے, ایک بات تو اصول یہ ہے کہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہ رب کے جو مالک و خالق ہے پوری کائنات کا, جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے. کچھ شہنشاہ ایسے ہوتے ہیں جو مالک اور خالق تو نہیں ہوتے لیکن شہنشاہ بن بیٹھتے ہیں, لیکن وہ واقعی خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, اور حقیقی معنوں میں شہنشاہ ارض و سماوات ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ کلام الملوک کی ملوک الکلام, جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے. جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے اس کے کلام کے اندر جلال اور جمال اپنے ہائیسٹ لیول پر موجود ہے. اس کے اندر معنویت, اس کے اندر فصاحت, اس کے اندر بلاغت, اس کے سارے پہلو درجہ کمال. اسی لیے تو عرب, جن کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا, قرآن کے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیتے. ایک طرف قرآن کو اللہ کے کا کلام ماننے سے گریزہ ہیں, ہم نہیں مانتے. مانیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا پڑے گا, آپ کی اطاعت کرنی لازم آئے گی, اور آپ کی اطاعت جب لازم آئے گی تو پھر یہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے, عیاشیاں چھوڑنی پڑیں گی, یہ بت پرستی کا نظام, یہ مفادات جس سے حاصل ہو رہے ہیں, لہذا ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یہ چاہ کر کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے. اس پر قرآن مجید نے کس طریقے سے انہیں کارنر کیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم میں سے ایک بڑھ کر قصیدہ گو موجود ہیں, بڑے بڑے خطباء ہیں, فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے وہ اوج ثریا کو پہنچے ہوئے ہیں, تو اس جیسا ایک کلام پیش کر دیں اگر یہ انسانی کلام ہے. یہ چیلنج تھا, اور درجہ بدرجہ قرآن مجید نے اسے کارنر کیا کہ پہلے کہا کہ اس جیسا ہی قرآن لے آؤ, پھر سورہ ہود میں فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ, چلو پورا قرآن لا سکتے. اس کے بعد سورہ یونس میں بھی اور پھر سورہ بقرہ میں بھی, اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ. جب وہ کلام اس کا ہے جو شہنشاہ عظیم السماوات کا ہے تو کوئی اس کو کر ہی نہیں سکتا, کمپیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن دوسری طرف آگے بڑھنے سے پہلے اقبال کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فاش گویم آنچ درد مزبرس کی کتابیں نیز چیزیں دیگرست, صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں جو کچھ بات میرے دل میں ہے, اس کتاب کی عظمت کے حوالے سے جو میرے احساسات ہیں میں اب کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ احساسات کیا ہیں؟ یہ عام معنوں میں کتاب نہیں ہے, اور ہی شے. ویسے تو خود اللہ تعالیٰ نے بھی اسے کتاب کہا ہے, قرآن بھی کہا, کتاب بھی کہا, کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی. لیکن عام معنوں میں کتاب نہیں ہے جو تم کتاب کہتے ہو, اقبال یہ کہہ رہے ہیں, یہ کوئی اور شے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداس کو زندہ پائندہ گویاس, یہ جس شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے جو ذات کامل ہے, اس کے کلام کے اندر بھی اس کی صفات کی پوری عکاسی موجود ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداس کو, جیسے اللہ تعالیٰ الظاہر بھی ہے اور الباطن بھی ہے, اسی طرح اس کے کلام میں اندر بھی یہ صفت ہے کہ یہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. زندہ و پائندہ و گویاس تو, یہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو کلام ہے اللہ کا, یہ تو گفتگو کرتا ہے انسان. اور زندہ و پائندہ, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات الحی اور القیوم ہے, یہ بھی کتاب زندہ ہے. مثل حق, حق تعالیٰ ہی کی مانند جو صفات اس کی ہیں, انہی کی ریفلیکشن, انہی کی عکاسی ان تمام صفات کی اس کلام کے اندر موجود. اور بات غلط نہیں کہی اقبال نے, اسی لیے کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس کلام کو, اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا, پھٹ پڑتا اللہ کے جلال سے. من خشیۃ اللہ, اس لیے کہ جو خشیۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی جو ہیبت اور جلال ہے, اسی کی عکاسی اس کے کلام میں موجود ہے. اور یہ ہوا تھا جب ایک تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی فرمائش پر دکھا دی گئی تھی, رب یرینی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کر دی تھی, پروردگار ہم کلامی کا شرف تو حاصل ہو گیا, ایک موقع عطا فرما کہ تیری جھلک بھی دیکھ لوں, دیدار نصیب ہو جائے. لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے, البتہ سامنے کے پہاڑ پر نظر ڈالو اور اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر اس کا امکان ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی, جَعَلَهُ دَكًّا, وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو. جو تجلی یہ ذات باری تعالیٰ کی تاثیر ہے, وہی اس کلام میں باری تعالیٰ کی بھی تاثیر ہے کہ یہ اس کو بھی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو وہ بھی دب جب جاتا, پھٹ جاتا اللہ کے جلال سے. بہرحال ایک تو اس کی عظمت ہے, یہ رفعت, لیکن دوسری طرف ہے یہ کتاب ہدایت, پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے. ہدل للناس, اس میں ہدایت کا سامان ہے ہر انسان کے, وہ ذہنی اعتبار سے کسی سطح کا انسان ہو, وہ چٹا ان پڑھ ہو, وہ عرب کا بدو ہو, کسان ہو, محنت کش ہو, ہمارے یہاں کے حوالے سے کہ بالکل دیہاتی ہو, ہاری ہو, اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو, پڑھنے پڑھانے سے کبھی زندگی میں اس کو کوئی واسطہ نہ رہا ہو, اس کی ہدایت کا سامان بھی اسی کلام کے اندر ہے, اس کے لیے بھی رہنمائی اسی میں ہے. اگر اس میں بہت زیادہ عالمانہ اور دقیق انداز اختیار کیا جائے تو عام آدمی کے تو سر سے گزر جائے گا. اور پھر اسی کتاب میں ان کی رہنمائی کا سامان بھی ہے جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں اور ٹاپ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, گنے چنے لوگ، سب لوگ رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہیں جنہیں اللہ نے عقل اور دانش عطا کی ہے، اور یہ اپنی دانش کا استعمال بھی کرتے ہیں، بات کو سمجھنے والے سمجھانے والے لوگ ہیں، ان کی رہنمائی کا بھی کامل سامان اسی کتاب میں موجود ہے۔ بیک وقت ایک عام آدمی اور ایک ٹاپ انٹلیکچوئل، اس کی علمی پیاس کی تشنگی کا سامان بیک وقت اس ایک کتاب میں موجود ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ساری جہان کے فلسفے کھنگال ڈالے انہوں نے۔ جرمنی جو ہے وہ اس دور میں یورپ میں فلسفے کے اعتبار سے شمار ہوتا تھا کہ یہاں پر سب سے اونچی یونیورسٹیز ہیں اور ہائیسٹ لیول پر جو ہے فلسفہ وہاں پر ڈسکس ہوتا ہے۔ اقبال نے وہاں جا کر فلسفے کی تعلیم حاصل کی، لیکن سب سے فارغ ہو کر واپس آ کر اور آخری عمر میں ان کے سرحانے صرف ایک کتاب ہوتی تھی اور وہ قرآن۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو میں بندہ نواز۔ اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ حشر کی فلا آیت سے لیا ہے، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون۔ تو ان کی بھی جو علمی پیاس بجھی ہے، تسلی ہوئی ہے، تو وہ قرآن سے۔ تو یہ اس کا اعجاز ہے اس قرآن کا کہ ایک عام آدمی بھی، لیکن لازمی بات ہے کہ وہ عرب کا بدو اس وقت کا عام آدمی تھا جو عربی زبان بہت اچھی طرح سمجھتا تھا، ان کی زبان میں یہ کلام نازل ہوا، ان کے محاورے میں یہ کلام نازل ہوا ہے۔ وہ جب قرآن کو پڑھتا تھا تو سمجھتا تھا یہ میرے لیے نازل ہوا ہے اور میری ہدایت کے لیے، اور اس میں اسے وہ روشنی ملتی تھی کہ اس کا قبلہ درست ہو جائے، اور ضروری ہدایت جو اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ پوری کی پوری ہدایت وہ قرآن سے بڑی آسانی سے اخذ کر لیتا کہ یہ قرآن نازل ہی میرے لیے ہوا ہے۔ اور اقبال جیسا فلسفی حکیم الامت جو انہیں کہا گیا، اس لیے کہ ٹاپ انٹلیکچوئل، پوری امت کے اعتبار سے ان کو قرار دیا گیا تھا، صرف انڈین سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے نہیں، حکیم الامت۔ اور وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو میں سوچتا تھا ساری علمی گتھیاں جو ہیں وہ تو یہیں سے سلجھتی ہیں، ساری رہنمائی یہیں سے ملتی ہے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن مجید میں تمام کے تمام علوم پوٹینشلی موجود ہیں۔ امام شافعی کا شعر بتایا جاتا ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لوگوں کی فہم کا معاملہ ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی اپنی فہم کے مطابق لوگ اس میں سے علم و حکمت کے موتی حاصل کرتے ہیں۔ فہم تو کامل کسی کا بھی نہیں ہے، اس کے مطابق حاصل کریں گے، ہے سب کچھ موجود، اسی یہ خزانہ اتنا بڑا ہے۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، چنانچہ تحسیر قرآن، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنا دیا اس نصیحت آموزی کے لیے کہ جو ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ خاص موضوع تھا والد محترم ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کی یہ کتاب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ ایک بلا شبہ مارکت العرا کتاب ہے، اور اس پر وہ انہیں بھی احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم سے یہ جو کتاب ان کے قدم سے لکھوائی ہے نکلوائی ہے، یہ انشاءاللہ ان کے لیے توشہ آخرت بنے گی۔ یہ اس پوری تحریک کی بنیاد ہے، تحریک رجوع الی القرآن۔ چنانچہ اس میں اس حوالے سے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو انہوں نے وضاحت کی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں سمجھ کے لیے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فہم کے لیے یعنی قرآن مجید کے پانچ حقوق معین کیے انہوں نے خود قرآن سے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے حوالے سے پانچ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. نمبر ایک, اس پر ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانا چاہیے, حقیقی ایمان. نمبر دو, اس کی تلاوت کرے جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. نمبر تین, اس کو سمجھے یہ پیغام جو اللہ کا ہے میرے لیے, یہ میسج وہ ہے کیا, اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے, یعنی سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. نمبر چار, اس پر عمل کرے جیسے کہ اس پر عمل کا حق ہے. اور اس سے آگے نمبر پانچ, اسے دوسروں تک پہنچائے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس پیغام کو نو انسانی تک, قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے, مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے پانچ حقوق, یعنی پانچ ذمہ داریاں مسلمانوں کی جو قرآن کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتی ہیں. اس میں تیسری بات جو ہے, سمجھو اسے. تو سمجھ کے لیے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فقہ کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے ہیں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے وسیع ترین اصطلاح جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ ذکر و تذکر کی ہے. فذکر بالقرآن, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تذکر, چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جا بجا ذکر, ذکرہ اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ کلام کیا ہے, یہ ذکر ہے, یاد دہانی ہے, تذکرہ ہے, نصیحت ہے. خود قرآن کو اللہ تعالیٰ نے الذکر کہا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور وہ جو آیت ہے جس میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, الذکر خود قرآن مجید. تو اس کو کتاب کم کہا گیا, اس کو ذکر اور ذکرہ اور تذکرہ زیادہ کہا گیا خود قرآن میں. کیوں؟ اس کا سبب بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ خود قرآن اپنے آپ کو جا بجا ذکر, ذکرہ اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے. یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا بھی پتہ دیتی ہے. فہم قرآن کی دو منزلیں ہیں, ایک تذکر ہے, ایک تدبر ہے. پہلی منزل تذکر ہے, اس کے اندر سے نصیحت حاصل کرنا. دوسری منزل تدبر ہے, اس کتاب کے اندر جو علم و حکمت کے جواہر ہیں, موتی ہیں, ان کو برآمد کرنے کے لیے اس کے اندر, اس بحر زخار میں غوطہ زنی کرنا. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, دو لیول ہیں. یہ اصطلاح در حقیقت قرآن فہم قرآن کی اولین منزل کا بھی پتہ دیتی ہے, اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے. ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی, یہ بہت اہم الفاظ ہیں, اس کو غور سے پڑھی گا. قرآن نے کیوں اپنے آپ کو ذکر کہا, یاد دہانی, نصیحت, یاد دہانی, کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے. اور اس کی اصل حیثیت, یعنی قرآن کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے, نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی. یہ بہت اہم بات ہے. نفس انسانی کے لیے یہ کلام اجنبی نہیں ہے, انسانی فطرت ہی کی ترجمانی ہے جو قرآن کر رہا ہے. الست بربکم, وہ جو عہد لیا گیا تھا نو انسانی سے, جسے کہا جاتا ہے کہ ارواح سے لیا گیا, اور اس کے حوالے سے آخرت میں ہر شخص سے مواخذہ بھی ہوگا, محاسبہ بھی ہوگا, پہچان کروا دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے, مالک ہے, خالق ہے. انسانی فطرت پہچانتی ہے اسے, ایمانی حقائق انسان کے اپنی فطرت کے اندر موجود ہیں, وہ اللہ کی معرفت کی چنگاری بھی موجود ہے, اللہ سے محبت کا جذبہ بھی موجود ہے, نیکی اور بدی کا علم بھی موجود ہے, فطرت انسانی. قرآن اسی فطرت ہی کو بیان کر رہا ہے جو پہلے سے انسان کے اندر ہے. چنانچہ اس کو یاد دہانی کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ نئی بات بتائی جا رہی ہے. یاد دہانی کس کی ہوتی ہے؟ جو چیز پہلے سے معلوم تھی بھول گئے آپ، طویل عرصہ گزر گیا، ذہن سے اوجھل ہو گئی، حافظے سے اتر گئی، پھر کوئی چیز یاد آ گئی، یاد کرائی گئی تو یاد آ گئی، یہ ہے یاد دہانی. نئی بات بتانا جو ہے وہ اور چیز ہے، وہ تعلیم ہے. چنانچہ اب اس کو پھر پڑھیے. یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا بھی پتہ دیتی ہے اور اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف رہنمائی بھی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے، اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کے سکھانے کی. لفظ آیت بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی آیات، آیت کہتے ہیں نشانی کو. ایک ورس ہے، ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے، اسے آپ آیت کہہ رہے ہیں. آیت عربی زبان میں کہتے ہیں نشانی. نشانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کو پہلے یاد تھی اس کی کوئی نشانی ہے. والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ اگر استعمال کروں، کہ کسی دوست نے کبھی آپ کو کوئی ایک تحفہ دیا تھا، کوئی قلم یا کتاب، اور آپ کہیں اس کو اپنی الماری میں رکھ کر اور بھول گئے. دس بیس سال کے بعد وہ آپ نے وہ دراز کھولی ہے یا وہ کتاب، وہ الماری کھولی ہے، اور اس میں وہ قلم نظر آ گیا، اور اس کو دیکھتے ہی آپ کو اب وہ دوست یاد آ جائے گا، یہ اس کی نشانی. تو قرآن مجید کا ہر جملہ اپنی جگہ اللہ تعالی کی معرفت کی ایک نشانی ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو اللہ یاد آئے. یہ ہے اصل حقیقت. باہر سے نہیں بتایا جا رہا کہ ایک اللہ ہے، تعلیم نئی تعلیم نہیں دی جا رہی اس. اندر ہی جو ہے جو کچھ بہت ان بلٹ موجود ہے، اس ساز کو چھیڑا جا رہا ہے، وہ نغمہ اندر سے برآمد ہوگا. قرآن مجید زیس تمام ذی شعور انسانوں کو، جنہیں وہ اولوال الباب اور قوم یاقنون قرار دیتا ہے، تفکر اور تعقل کی دعوت بھی دیتا ہے، اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے. غور کرو آسمان میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. غور کرو، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. دیکھتے نہیں؟ جو آیات الہی سے بھرے پڑے، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں، ان کو دیکھو گے رب یاد آ جائے گا. آیت نشانی ہے. یہ تمام مظاہر فطرت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا ایک خالق اور مالک ہے جس کی یہ صفات ہیں. ان چیزوں میں وہ غور ہی کرے گا تو حقیقت تک پہنچ جائے گا، بہت قریب پہنچ جائے گا. اور جب حقیقت کے قریب پہنچا ہوگا، اور اس وقت وحی کی آواز، نبی کی دعوت اس کے کان میں پڑے گی، تو لپک کر یوں قبول کرے گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. یہ ہے اصل میں ایمان کا پروسیس. چنانچہ ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے. ایک تو آیات آفاقی اور انفسی، اور دوسرے آیات قرآنی. کذالک نفسر الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کریں. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور ہم نے نازل کیا ہے یا نبی آپ پر یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ قرآن کیا ہے؟ الذکر ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ان کے رب کی جانب سے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غور کریں. اسی طرح فرمایا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کرو. ابھی آیات کے قرآنی آ گئی ہیں، اس میں غور و فکر بھی کرو، تدبر کرو، سوچ بچار کرو، ان کے مضامین میں غوطہ زنی کرو. یہ بھی قرآن بار بار کہہ رہا ہے. بہرحال یہ جو تذکر کا پہلو ہے، یاد دہانی کا پہلو، اصل حقائق جو اندر موجود ہیں ان کی قرآن یاد دہانی کراتا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس تذکر کی احتیاج یعنی ضرورت ہر انسان کو ہے، خواب و عوام الناس میں سے ہو، خواہ خواص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکر کے لیے قرآن کو انتہائی آسان بنا دیا، اور قرآن کی ایک ہی صورت میں چار مرتبہ یہ فرما کر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی یاد دہانی سے فائدہ اٹھانے والا؟ ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ وہ خواہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نابلد اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے، وہ اصل نصیحت حاصل کر سکتا ہے جس سے اس کا قبلہ صحیح ہو جائے گا، جس سے اس کی فکر کی اصلاح ہو جائے گی، جس سے اس پر واضح ہو جائے گا کہ اخروی کامیابی کے لیے کیا چیزیں مجھ پر لازم ہیں، ضروری، بشرطے کہ اس کی طبع سلیم ہو، فطرت صحیح ہو، اور ان میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پا چکی ہو، اور وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کا ایک سادہ سا مفہوم روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے۔ اب اس کے آگے محترم ڈاکٹر سارے احمد صاحب رحمہ اللہ والد محترم لکھتے ہیں کہ تاثیر قرآن للذکر کے متعدد پہلو ہیں، یعنی یہ بات کہ قرآن مجید اس یاد دہانی کے لیے، سبق آموزی کے لیے اس کو اللہ نے بہت آسان بنایا، اس کے کئی پہلو ہیں، کس کس پہلو سے یہ آسان ہے، اس کے کون کون سے زاویے ہیں، اس کو واضح کیا۔ مثلا ایک تو یہی ہے کہ اس کا اصل موضوع اور اساسی مضامین فطرت انسانی کے جانے پہچانے ہیں، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے ایک سلیم الطبع انسان خود اپنے باطن کی آواز سن رہا ہوتا ہے، یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، قرآن کو پڑھتے ہوئے خود اپنے باطن کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا طریق استدلال نہایت فطری اور انتہائی سادہ، طریق استدلال بہت فطری اور سادہ ہے، ایک عام انسان، مزدور، کسان، بدو بھی جسے عربی آتی ہو وہ یہ نہیں محسوس کرتا کہ اس کے اندر ایسی منطقی پیچیدگیاں ہیں کہ میرے تو سر سے اوپر گزر گئی۔ اتنا سادہ انداز ہے استدلال کا کہ ہر شخص اس سے رہنمائی اخذ کر لیتا ہے۔ مزید یہ کہ مشکل مضامین کو نہایت ہی دل نشین مثالوں کے ذریعے آسان بنا دیا گیا، استعارے ہیں، اسی طریقے سے تمثیل ہے، تمثیل کے پیرائے میں بات کو بہت آسان کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ اس کے باوجود کہ یہ ادب کا شاہکار اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اس کی زبان عام طور پر نہایت آسان ہے، اور عربی زبان کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ اور ذوق رکھنے والا شخص بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور بہت ہی کم مقامات ایسے رہ جاتے ہیں جہاں ایسے شخص کو دقت پیش آئے۔ یہ ہے مختلف پہلو جس کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ قرآن بہت آسان بنا دیا ہم نے سبق آموزی کے لیے، نصیحت آموزی کے لیے، تذکر کے لیے، ذکر اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے؟ چنانچہ اس میں کچھ مضامین، کچھ نکات اور لوگوں نے بھی لکھے ہیں کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو اتارا گیا اس میں بھی لوگوں کے لیے آسانی کر دی گئی تھی، پھر پہلے محکمات نازل ہوئی، پھر اس کے بعد تفصیلات بیان ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ایک عام انسان بھی اس سے اخذ کر سکتا ہے وہ ضروری ہدایت، عربی جانتا ہو، اسی لیے کہ آگے محترم ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، لیکن تذکر بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہرحال ناگزیر ہے، کہ آدمی خود قرآن پڑھے اور سمجھتا جائے مفہوم، عربی گرامر کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، عربی زبان ایک حد تک اس کو آنی چاہیے، اس پر محنت کرے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں انگریزی سیکھنے کے لیے اور دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے اس پر، اور پھر قرآن مجید کو سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے خود بخود اس کا مفہوم جو ہے وہ اخذ ہوگا۔ اسی لیے دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے بھی والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ترجمہ قرآن اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ذہن میں رہ جائے گا، اور پھر تراویح میں سنیں گے تو ساتھ ساتھ وہ مضامین تازہ ہوتے رہیں گے، اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر حواشی دیکھے. ایک یہ ہے کہ اس آیت کے حوالے سے عربی زبان اتنی آتی ہو کہ آپ خود اس کا مفہوم سمجھ رہے ہوں، براہ راست اس کی تاثیر ہی بالکل الگ. اور اسی کے لیے یہاں پر وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص جس نے 20 سال 16 سال دنیاوی علوم حاصل کرنے میں لگائے ہوں وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دے سکے گا کہ میں نے 1 یا 2 سال عربی سیکھنے میں صرف نہیں کیے؟ کیا وہ ہوگا؟ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے میں نے یہ محنت بھی نہ کی. یہ بہرحال ان کا ایک خاص موضوع تھا، میں نے صرف اس وقت اشارہ کیا ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس ایک اعتبار سے قرآن انتہائی آسان ہے. وہ مثال دیا کرتے تھے کہ قرآن کی اصل ہدایت رہنمائی بالکل سرفیس پہ ہے. اپنی جگہ ایک یہ بہت گہرا سمندر ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے، علم و حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ. لیکن وہ فرماتے تھے جیسے کبھی سمندر کے اوپر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ اس کو پھٹ جائے اور تیل بکھر جائے سرفیس پہ، تو آپ دیکھتے ہیں تیل سرفیس پہ رہتا ہے، سطح کے اوپر ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو معجزت کا پہلو ہے، نصیحت کا پہلو ہے، جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ بالکل سرفیس پہ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، بس عربی زبان آنی چاہیے، بنیادوں پختہ بنیادوں پر عربی آنی چاہیے. اور دوسری طرف یہ اتنا بڑا گہرا سمندر ہے، حکمت اور معرفت کے موتی ہیں اس کے اندر، جواہرات ہیں، اس کی کوئی تہ نہیں ہے. چنانچہ تدبر قرآن یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر غوطہ زنی کر کے اور اس میں سے حکمت اور معرفت کے موتی برآمد کیے جائیں. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اور اس کے اندر سے حکمت اور معرفت کے موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اتنے پہلو سامنے آتے ہیں کہ 50-50 جلدوں میں تفسیر لکھنے کے باوجود، ساری عمر تفسیر قرآن میں لگانے کے باوجود بھی وہ مفسر جو ہے جگہ جگہ لکھے گا کہ یہاں تک تو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم. حق تو یہ کہ قضا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن. یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی دوسرا کنارہ نہیں ہے، جس کی کوئی تہ نہیں ہے، اس لیے کہ کلام کس کا ہے. لیکن وہ اصل نصیحت جس کی مجھے اور آپ کو اور بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کو بھی ضرورت ہے کہ اس کا دل موم ہو اور اللہ کی طرف لگے، وہ بالکل سرفیس پہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس پہلو سے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، ایک اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب اور دوسرے اعتبار سے دنیا کی مشکل ترین کتاب بیک وقت. آسان ترین ہے تذکیر کے اعتبار سے، تذکر کے اعتبار سے، اور غوطہ زنی کریں، تدبر کریں تو بس پھر ساری عمر بھی لگا دیں تو محسوس ہوگا کہ ابھی تو بہت ہی ابھی ہم سرفیس سے ذرا ہی نیچے گئے ہیں، تہ میں جانے کی تو بات ہی نہیں. بہرحال یہ آیت 4 مرتبہ اس سورہ قمر میں وارد ہوئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ قرآن صرف عربوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، ہدن الناس. چنانچہ ٹھیک ہے غیر عرب کو بھی ایک عربی زبان، ایک غیر وہ زبان سیکھنی تو پڑے گی، لیکن بہت زیادہ اس کو اس کے اندر بہت زیادہ زبان میں رسائی حاصل کرنا، جیسے انگریزی میں کوئی شخص ہے وہ شیکسپیئر کو پڑھے، اس لیول کی عربی جو ہے اس لیول کا انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تذکر اور تذکیر وہ بڑی ایک موٹا موٹا سا فہم عربی زبان کا حاصل ہو جائے تو وہ یہ چیز حاصل ہو جائے گی. ہاں البتہ جو تدبر قرآن کے اعتبار سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تفسیر، اس میں حکمت اور معرفت کے موتی برآمد کرنا چاہتا ہے، اسے پھر بہت گہری عربی زبان کا حصول اور جاہلی ادب جاہلی، اس دور کے اندر جو قصیدے لکھے جاتے تھے اور اس دور میں جو عربی زبان فصاحت اور بلاغت کے معراج اس طور میں سمجھی جاتی تھی، اس کی بھی معرفت ہو اور اس کے اندر بھی غوطہ زنی ہو، یہ سارے اس کی شرائط ہیں۔ اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے تدبر قرآن کے اعتبار سے قرآن کو پڑھنے کی شرائط بڑی سخت ہے، بڑی کڑی ہے۔ وہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ درس قرآن جس سے دینا ہو وہ 14 علوم پہلے حاصل کرے تدبر قرآن کے اعتبار سے، اور اگر قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے جو اصل میسج ہے جس کے لیے قرآن کو بہت آسان بنا دیا گیا، اس کے لیے محض عربی زبان کا بنیادی علم ہی کافی۔ یہ ہیں دو پہلو، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ اس کتابچے کا مطالعہ ضرور کیجیے، آگے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہوگا، مناسب ہوگا، اس کتاب کو ایک نظر سے گزار لیں۔ اس کا انگریزی ایڈیشن بھی موجود ہے، ان کے لیے اردو پڑھنا زیادہ مشکل ہو وہ انگریزی والا جو ہے ایڈیشن اس کو ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی ہدایت سے، رہنمائی سے پورے طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں درس قرآن کے حوالے سے تو آج آگے پروگرس نہیں کر سکا ہوں اور یہیں پر اکتفا کر رہا ہوں، چند باتیں حالات حاضرہ کے اعتبار سے بس 2-3 منٹ لوں گا۔ پچھلی مرتبہ یہاں حاضری میں نہیں دے سکا تھا، میں لاہور سے باہر تھا۔ نیٹو سپلائی بحال کر دی گئی ہے، ایک بڑے طویل عرصے تک اس پر کھینچ تان اور سب کچھ ہوتی رہی گفت و شنید۔ بہرحال وجوہات جو بتائی گئیں کہ امریکہ کا دباؤ اتنا شدید تھا، بازو اس انداز سے مروڑا گیا کہ گوادر کے پانیوں میں امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ پہنچ گیا، ایک پریشر ڈیولپ کر دیا گیا۔ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ایکشن کی بار بار وہاں سے فرمائش آ رہی تھی، ڈو مور، کاروائی کرو، کاروائی کرو، اور پاکستان کو معلوم تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ جن سے امریکہ اور نیٹو شکست کھا کر ذلیل ہو کر نکل رہے ہیں، اب پاکستان کو الجھانا مقصود ہے کہ وہ ان کے ساتھ براہ راست لڑائی کے اندر ملوث ہو کر، تاکہ اس خطے میں کبھی امن قائم نہ ہو سکے۔ یہ ہماری خودکشی پر مجبور کیا جا رہا تھا، چنانچہ اس کے حوالے سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد قرار دینے کا جو ہے وہ بل کانگریس میں لے آیا گیا ہے، جس کی منظوری کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ان کے خلاف کاروائی ہمیں لازمن کرنی ہوگی، ورنہ ہم بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک اور تلوار ہمارے سر پر لٹکا دی گئی۔ تیسرا معاملہ وہ ہے ابو جندل کا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ جو ممبئی کے حادثے کے حوالے سے ایک بہت اہم گواہ تھا، اس کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا ہے، سعودی عرب نے امریکہ کے دباؤ پر کر دیا، اور یہ پاکستان کے سر پر ایک اور تیسری تلوار لٹکائی گئی۔ بہرکیف یہ تو دباؤ بیرونی ہے اور تلواریں لٹکا لٹکا کر ہم سے ہر وہ کام کرایا جا رہا ہے جو ملکی اور ملی، یعنی قومی اور وطنی اعتبار سے بھی اور دین و مذہب کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے سب کچھ سوسائڈل ہے، وہ سارے کام کروائے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم نے آخر ایٹم بم ہمارے پاس کس مقصد کے لیے اور ہماری فوج کس کام کی ہے، اگر ہر دباؤ کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک کے چلے جانا ہے۔ ہمارے جو نظائے خلافت میں تجزیہ نگار ہیں، جاریہ لکھتے ہیں، مرزا ایوب بیگ صاحب، انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت ہمارا مقدس دینی فریضہ ہے، ہمارا مقدس فریضہ ہے، ہر آرمی چیف یہ کہتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے اگر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر خام خواہ اتنا سارا خرچ جو ہے وہ فوج کے اوپر کرنا، جب ہر معاملے میں دوسروں کے آگے بچھنا ہی بچھنا ہے، تو پھر یہ کیوں اتنی بڑی مصیبت پالی ہوئی ہم نے کہ وہ ہمارے لیے بھی کبھی وبال جان بن جائے، خود دشمن ہمارے خلاف بھی ہماری فوج کو استعمال کر سکے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، اور یہ کہ ایٹمی ہم ملک ہیں، ایٹمی قوت ہیں، اور اس کے باوجود ہر مطالبے کے آگے ڈھیر ہوتے چلے جائیں۔ اور اصل بات کیا ہے، وہ قوت ایمانی نہیں ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے بے وفائی اور غداری کر رہے ہیں، لہذا اللہ کی مدد تو آ نہیں سکتی، لہذا اپنے ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے جو بھی کچھ ہو جھکنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ ہوگا اور اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تب آپ کھڑے ہو سکیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں خالص ہونا ہوگا, واقعی اس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں, اسی پر ہمارا بھروسہ, اسی پر توکل ہو, اور اسی کے سب سے بڑھ کر وفادار ہوں, کسی اور پہ وفادار نہیں, صرف اللہ کے. پھر وہ قوت حاصل ہوگی. میں پھر آپ کہیں گے کہ میں وہی بات کہہ دیتا ہوں کہ طالبان افغانستان کھڑے ہوئے تھے تو کس بنیاد پہ کھڑے ہوئے تھے؟ یہ ایک بنیاد ہے, لیکن یہی سب سے اہم اصل بنیاد ہی اہل ایمان کے لیے یہ ہے. یہ بنیاد نہ ہو تو وہ صفر ہے, 10 ایٹم بم آپ کے پاس اور آ جائیں, ہائیڈروجن بم آ جائے, کوئی حیثیت نہیں, بلکہ اتنا ہی بھاری بوجھ ہے. وہ ایٹم بم ہی جو ہے وہ ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے, اور ہمارے دانش رب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی سے جان چھڑاؤ. یہ تو ہوگا پھر جب مسلمان ہو کر ہم یہ کچھ کریں گے, اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی آخری سرحدوں تک چلے جائیں گے, تو پھر یہ ہوگا, اور یہ ہو رہا ہے. کم سے کم ہمیں اس معاملے میں طالبان افغانستان سے سبق سیکھنا چاہیے. انہوں نے اللہ کو بڑا مانا تھا, ان کا امریکہ بڑا نہیں ہے, اللہ بڑا, ہمارا ایمان اس پر ہے اور ہم حق پر ہیں, ہمیں یقین ہے وہ ہماری مدد کرے گا. اور 11 سال کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جسے اس وقت اسلم بیگ نے کہہ دیا تھا تجزیہ نگار کی حیثیت سے کہ یہ طالبان افغانستان یہ تو معمولی سی قوت ہے, امریکہ کا ایک F-16 ان کے لیے کافی ہے. سبق سیکھنا چاہیے, ہمارے پاس بہت بڑی قوت ہے, ایمان کی قوت, اگر ہم اس کو صحیح طور پر بروئے کار لائیں. اللہ کی اصل مدد اور نصرت اور حمایت مسلمانوں کے ساتھ ہے, بشرطے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے وفادار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.